الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ایک حدیث کا بیان کئی ہفتوں سے چل رہا ہے جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہر دوسری چیز سے زیادہ ہو جائے، اور دوسری چیز یہ کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے محبت کرے تو وہ انسان سے محبت کرے تو بھی وہ محبت اللہ ہی کے لیے ہو، اور تیسرے یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناگوار ہو جائے جیسے کہ آگ میں ڈال دیا جانا. یہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو. ان میں جو اصل ہے، ان تینوں میں بھی جو اصل چیز ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور باقی دو چیزیں بھی اسی کی فرع ہیں. لہذا جو ان تین چیزوں میں جو بنیادی اہمیت جس کو حاصل کرنے کی فکر چاہیے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہر دوسری چیز سے زیادہ ہو جائے. اس محبت کے بارے میں امام حلیمی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ کئی ہفتوں سے میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی محبت کے آثار اور علامتیں اور اس محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ. امام حلیمی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ 10 باتیں ہیں، یہ 10 چیزیں حاصل کرنے کی فکر چاہیے، اور جو جو یہ حاصل ہوتی جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں جاگزین ہوتی جائے گی. یہ محبت حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے اور محبت حاصل کرنے کے آثار اور علامتیں بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے. ان میں سے 6 چیزوں کا بیان پچھلے مجلسوں میں ہوا ہے، یاد دہانی کے لیے ان 6 چیزوں کو ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ساتویں چیز کی طرف منتقل ہوں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد دل میں پکا ہو جائے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے اور اس کی ہر صفت قابل تعریف ہے. دوسری یہ بات کہ دل میں یہ اعتقاد پکا ہو جائے کہ اس نے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کیے ہوئے ہیں, ہر بندہ ہر وقت ہر لمحے اس کے احسانات کی بارش میں زندگی گزار رہا ہے. تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے بارے میں یہ اعتقاد پکا ہو کہ اس کے جو احسانات ہیں ان کا کوئی شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا. چوتھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں جو کچھ فیصلے فرماتے ہیں اپنی مشیت اور اپنی حکمت کے تحت جو فیصلے بھی فرماتے ہیں وہ سب برحق ہیں اور اس کی حکمت کے مطابق ہیں, چاہے ہمیں دیکھنے میں ناگوار لگ رہے ہوں چاہے ہمیں دیکھنے میں برے معلوم ہو رہے ہوں, لیکن فیصلہ اللہ ہی کا برحق ہے اور اس کی مشیت حکمت کے مطابق. پانچویں یہ کہ آدمی ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی سے ڈرتا رہے, اس کو میں نے اس طرح تعبیر کیا تھا کہ دل میں ایک خلش پیدا ہو جائے, اپنا ہر کام کرتے وقت دل میں ایک خلش پیدا ہو جائے کہ یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں یہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے, کہیں باری تعالیٰ اس سے ناراض تو نہیں ہوں گے, یہ خلش پیدا ہو جائے. اور چھٹی بات جو پچھلی مجلس میں عرض ہوئی تھی کہ انسان اپنی ساری امیدیں اللہ ہی سے وابستہ رکھے, مخلوق سے اپنی امیدوں کو قطع کر لے, امیدیں مخلوق سے نہ باندھے اللہ ہی سے باندھے, جو کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے, مخلوق کے شکریہ مخلوق کی تعریف سے بے نیاز ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو قیدیوں کو, اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ہمیں تم سے نہ کوئی بدلہ چاہیے نہ کوئی شکریہ چاہیے. تو امیدیں جو کچھ بھی ہوں اللہ جلالہ سے وابستہ کرے انسان, مخلوق سے وابستہ نہ کرے. پچھلے جمعہ میں اس کی پچھلے اتوار کو میں اس کی کچھ تفصیل عرض کی گئی تھی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی کم مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب ساتویں بات امام حلمی حلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ یہ جو باتیں پیچھے ذکر کی گئی ہیں چھ باتیں, یہ انسان کے دل میں اس طرح پیوست ہو جائیں کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مشغول رہے. انسان اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا رہے, ذکر میں مشغول رہے, وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لو کہ کثرت ذکر یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی علامت بھی ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے اور اس کو اس کا نتیجہ بھی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اس کی زبان پر اور اس کے قلب میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت سے رہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے, کسی سے بھی محبت کرے تو اس کا تذکرہ بھی اس کو محبوب ہو جاتا ہے. یہ محبت کی علامت ہے, محبت کا لازمی نتیجہ ہے, لازمی اثر ہے کہ جب کسی سے محبت ہو تو آدمی اس کو ذکر کرتا ہے, کثرت سے ذکر کرتا ہے, اور اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے, اس کے تذکرے میں لطف آتا ہے. کوئی دوسرا ذکر کر دے اس سے انسان کو لطف محسوس ہوتا ہے, اور خود بھی بار بار زبان پر ذکر اس کا لاتا ہی رہتا ہے. کسی نہ کسی بہانے سے, کوئی بہانہ مل جائے, اپنے محبوب کا ذکر آ جائے. یہ محبت کا ایک خاصہ ہے, محبت کا ایک لازمہ ہے. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہے تو اس کا ذکر بھی کثرت سے ہونا چاہیے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی شخص اعرابی نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اور اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, دین کے کام تو بہت سارے ہیں, دین کے کام تو بہت سارے ہیں, کوئی نیکیاں بہت ساری ہیں, لیکن وہ میں ساری نیکیاں کرنے کی اپنے اندر طاقت نہیں پاتا. جتنی نیکیاں ہیں, جتنے نفلی اعمال ہیں, وہ میں کرنے کی طاقت نہیں پاتا. مجھے کوئی ایک چیز بتا دیجئے, ایک چیز ایسی بتا دیجئے کہ اس کو میں پکڑ کر رکھ لوں. اتشبث بھی کے الفاظ آتے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے تھام لوں اور بس اس کو اپنا وظیفہ زندگی بنا لوں. کوئی ایک چیز بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے مجھے دوسری عبادتوں کا بھی اجر و ثواب اور فائدہ حاصل ہو جائے. یہ فرمائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا کہ اَن يَكُونَ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ. وہ ایک چیز یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تمہاری زبان پر کثرت سے جاری رہے, اور تمہاری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. بس یہ ایک عمل بتایا کہ یہ اگر کر لو گے تو انشاءاللہ دوسرے اعمال خیر بھی تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل ہوگا اس دائمی ذکر کی وجہ سے. اب یہ ذکر ایسی چیز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ انسان اس ذکر کے لیے انسان کو نہ کوئی محنت اٹھانی پڑتی ہے, نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے, نہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, بلکہ بسا اوقات وقت بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا. آدمی چل رہا ہے, پھر رہا ہے, کسی کام میں لگا ہوا ہے, اور زبان پر ذکر جاری, زبان پر سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, کلمات جو بھی ذکر کے ہیں وہ زبان پر. کیا دشواری ہے اس میں, کیا مشکل ہے اس میں کہ جب آدمی چلے کہیں جا رہا ہو تو زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو. کوئی دشواری نہیں, کوئی مشقت نہیں, کوئی محنت نہیں, کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا, کوئی وقت بھی نہیں لگتا, اتنا آسان کر, اور اتنا آسان کر دیا اپنے فضل و کرم سے, اتنا آسان کر دیا کہ نہ اس کے لیے وضو کی ضرورت, نہ اس کے لیے قبلہ رو ہونے کی ضرورت, نہ اس کے لیے مصلے پر بیٹھنے کی ضرورت, یہاں تک کہ جنابت کی حالت میں, جبکہ انسان کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے, اس حالت میں بھی نماز آدمی نہیں پڑھ سکتا, قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا, لیکن ذکر اور دعا ایسی چیز ہے جو اس حالت میں بھی کی جاتی ہے. عورتیں اپنی خاص معذوری کے ایام میں, جس میں ان کے لیے نمازیں پڑھنا جائز نہیں, روزہ رکھنا جائز نہیں, اور تلاوت کرنا جائز نہیں, لیکن ذکر وہ اس حالت میں بھی کر سکتے ہیں. اتنا آسان ہو. ویسے تو اگر دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے نامی, زبان پر لانا اتنی بڑی تقدس کی چیز ہے کہ ہمارے ناپاک منہ اور گندی زبانیں اس لائق نہیں تھی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کی بھی اجازت دی تھے, اس لائق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کی اجازت ملتی. لیکن انہوں نے اپنے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ اجازت دے دی, یہ بھی کہہ دیا کہ وضو بے وضو, قبلہ بے قبلہ, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, کسی حالت میں ہو میرا ذکر کر سکتے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے بھی ذکر کر سکتے ہو, بیٹھے بھی کر سکتے ہو, لیٹے بھی کر سکتے ہو. علی جنوبہم کا معنی یہ کہ لیٹے ہوئے ہو, اس وقت میرا ذکر کرنے کی تمہیں اجازت دے دی گئی. البتہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آدمی کو موقع مل جائے باوضو ہو کے کرے, زیادہ انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. بلکہ اگر وضو کا موقع نہیں ہے تو ذکر کے لیے تیمم کر لینا بھی جائے, تیمم کر کے اگر وضو کرنے کا موقع نہیں صرف تیمم کر لے, تیمم کر کے ذکر کر لے تو یہ بھی بے وضو تیمم کرنے سے بہتر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آسان کر دیا. اگر ادب کا خیال رکھنا ہی ہے تو پھر تیمم کر کے کر لو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ حدیث کی ساری کتابوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے راستے میں مدینہ منورہ کے, ایک صحابی آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, تو آپ فوراً قریب میں ایک دیوار تھی, اس دیوار پر تشریف لے جا کر تیمم کیا, تیمم کر کے پھر جواب دیا. تو صحابی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میں, تم نے مجھے سلام کیا تھا اور سلام کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آتا ہے, السلام علیکم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے. تو مجھے یہ پسند نہ ہوا کہ میں چونکہ بے وضو تھا تو بے وضو حالت میں اللہ کا نام لینا مجھے پسند نہ آیا, اگرچہ جائز تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن پسند نہ آیا, اس واسطے میں نے تیمم کر لیا. تو اس میں آپ نے یہ بھی تعلیم دے دی کہ اگر آدمی ذکر کے لیے, مثلا فرض کریں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں سفر میں, بس میں جانا ہے, گاڑی میں جانا ہے, اور خیال ہے کہ راستے میں کچھ ذکر کرتے چلے جائیں گے اور وضو کرنے کا موقع نہیں ہے, تو کم از کم تیمم کر کے بیٹھ جائیں اور ذکر شروع کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت بھی دی. ہاں البتہ یہ یاد رکھیں کہ اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے, اس تیمم سے کہ بس صرف ذکر ہی کے لیے ہوگا, اور کسی کام, کوئی کام جو کہ جس کے لیے وضو ضروری ہے وہ اس سے نہیں کیا جا سکتا. غرض کیا یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو اتنا آسان بنا دیا ہے, اتنا آسان بنا دیا ہے کہ آدمی کو اس کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے لیٹتے سوتے آدمی کر سکتا ہے, اور کوئی, اور اللہ حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہو, اللہ کا جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہو اس کے بوجھ ہلکے ہوتے رہتے ہیں. حدیث میں الفاظ یہ ہے, اس کے بوجھ ہلکے ہوتے رہتے ہیں. کیا مانا؟ کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ گناہوں کے بوجھ لادتا رہتا ہے, تو جتنا ذکر کرے گا اتنے ہی اس کے بوجھ ہلکے ہوتے جائیں گے. اور کثرت سے ذکر کرنے والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو فرمایا بالکل ہلکا پھلکا ہو کر پہنچے گا, ہلکا پھلکا ہو کر پہنچے گا, یعنی گناہوں کا بوجھ اس کو پڑے گا. اور بات ساری کیا ہے کہ ہم لوگ غفلت میں مبتلا رہتے ہیں. ساری دنیا کی باتیں سوچیں گے, فضول باتیں دماغ میں آتی رہیں گی, فضول کاموں میں لگے رہیں گے, فضول مشغلوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے, لیکن اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ یہی وقت اگر میں اللہ کے ذکر میں لگا لیتا تو دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان. تو ذکر کی ضد ہے غفلت, غفلت, اور یہ غفلت ہی ہے جو اکثر و بیشتر ہم لوگوں پر طاری رہتی ہے کہ فضول مشغلوں میں, لا یعنی مشغلوں میں اپنے آپ کو لگایا ہوا. لا یعنی مجلسیں ہیں, لا یعنی فضول بیٹھے ہوئے گپ شپ ہانسی جا رہی ہے, اور جتنا وقت گزر رہا ہے آدمی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا. تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, بڑی یاد رکھنے کی حدیث ہے, کہ جب جنت میں لوگ پہنچیں گے تو جنت ایک ایسا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے جس میں کوئی غم نہیں, کوئی صدمہ نہیں, کوئی حسرت نہیں, کوئی غم نہیں ہے جنت میں کسی. اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس میں راحت ہی راحت, آرام ہی آرام, خوشی ہی خوشی. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ آئندہ کا کوئی خوف نہ ماضی کا کوئی غم, ایسی چیز بنائی اللہ تعالیٰ نے, جنت میں کوئی غم نہیں. لیکن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد کسی کو کوئی غم اور حسرت نہیں ہوگی سوائے ایک حسرت کے جو جنت میں بھی ہوگی, اور وہ حسرت یہ ہے, حسرت اس بات پر ہوگی کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو وقت ہم نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا اس پر جنت والے بھی حسرت کریں. جنت میں ساری نعمتیں مہیا ہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے, نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک حسرت ہوگی کہ ہائے ہم نے اپنی زندگی کے بے شمار اوقات اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی, اس کے اوپر جنت میں جا کر بھی جنت جنتیوں کو بھی حاصل کر. آج ہم بے فکری میں غفلت میں گزار رہے ہیں اوقات, ساری دنیا کے افکار دماغ پر ہیں, ساری دنیا کی فکریں ہیں, یہ سوچنا وہ سوچنا, لیکن اللہ کے ذکر کا خیال نہیں آتا. تو کوشش اس امام حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس غفلت سے نکال کر کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی عادت ہے. آپ ذرا بتاؤ, صرف دھیان کی بات ہے, مسجد سے نکلے گھر گئے, راستے میں آدمی اگر کوئی ذکر کرتا ہوا چلا جائے, کیا اس میں تکلیف ہے, کیا اس میں محنت ہے, کیا اس میں مشقت ہے, لیکن دھیان نہیں. اللہ والوں کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو وہ انسان کی سوچ کا رخ بدل دیتا, وہ سوچ کا رخ کہتے ہیں ساری دنیا کے فکریں سوچتے ہوئے جا رہے ہو, ذرا سا اس رخ سوچ کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لو, تو وہ پھر انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ جس جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ عطا فرما دے کہ ان کا کوئی لمحہ ذکر سے خالی نہیں ہوتا. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میری دادی صاحبہ تھی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اپنی آنکھوں سے میرے سارے بہن بھائی اس کے گواہ ہیں کہ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی ہر سانس سے اللہ 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 نکلتا تھا, ہم خود سنتے تھے, ہر سانس کے ساتھ. بات کیا تھی, ہم نے اپنے دادا کو تو دیکھا نہیں لیکن دادی کو دیکھ کے زیارت ہوئی, ان کو اس حالت میں پایا. بات کیا تھی, حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھی, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھی, میرے دادا بھی ان سے بیعت تھے. اور میرے دادا کا معمول یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے, ساری زندگی دارالعلوم دیوبند میں پڑھا اور پڑھایا, کئی کئی نسلیں ان کی شاگرد بنی, کئی کئی نسلیں. یعنی ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی خاندان کا بیٹا پوتا, دادا باپ پوتا پڑ پوتا سب نے ان سے پڑھا. تو دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے اور اس زمانے میں ایک ایک استاد کے پاس پانچ پانچ چھ چھ اسباق ہوا کرتے تھے. تو روز کا معمول, یعنی ہر ہفتے کا معمول تھا کہ جمعرات کے دن جب چھٹے گھنٹے میں دارالعلوم کے اسباق سے فارغ ہوئے, فارغ ہو کر ہر جمعرات کو پیدل دیوبند سے گنگو جایا کرتے تھے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگو میں تھے اور یہ دارالعلوم دیوبند دیوبند میں تھا, دونوں کے درمیان تقریباً 50 میل کا فاصلہ ہے. تو پیدل روانہ ہو جاتے تھے عصر کے بعد اور رات کے کسی حصے میں وہاں پہنچے, حضرت کی خانقاہ میں رات گزاری, اگلے دن حضرت کے ساتھ گزارا اور پھر شام کو پھر وہاں سے واپس دیوبند. چھٹی کا دن لازمن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارتا. یہ معمول تھا ہمارے دادا صاحب, انہیں سے ہماری دادی بھی بیعت تھی. تو ہم نے تو ان کو بڑھا کر جہالت میں پایا اور اس طرح دیکھا, یہاں بیٹھے ہوئے تو ہوتے تھے, وہ اگر کوئی بات بھی کر رہی ہے تو بات کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ 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 کی آواز ان کی سانس سے ہم لوگ اپنے کانوں سے سنتے تھے. اس طرح مشق کرا دی تھی ان اللہ والوں نے اپنے تمام مریدین کی. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کا رضی اللہ تعالیٰ سر ہوں, ان کے بارے میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. حضرت شیخ الہند کے شاگرد بیان فرماتے تھے کہ حضرت منطق کا سبق پڑھا رہے ہیں ملا حسن کا. ملا حسن منطق کی کتاب ہے, کوئی قرآن و حدیث کی کتاب نہیں ہے, منطق کی کتاب وہ پڑھا رہے ہیں. پڑھاتے پڑھاتے تقریر کر رہے ہیں مسئلے کی, اور اس وقت بھی کہتے ہیں ہم ان کے قلب سے نکلتی آواز سنا کرتے تھے اللہ 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 اللہ. کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, تو پھر وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ میرے ساتھ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ کیفیت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا, ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جڑا ہوا ہے, چاہے کسی بھی کام میں ہو لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے, دل اس کے ساتھ دست بقا و دل بیا, ہاتھ کام میں لگا ہوا ہے لیکن دل کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہاں ایک بات سمجھ لیجیے کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے ذکر لسانی یعنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا, اور ایک ہے ذکر قلب کہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا, دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا, یہ دونوں مقصود ہیں. اور اعلی قسم ذکر کی وہی ہے جس میں دونوں چیزیں مشغول ہو, زبان بھی اور قلب بھی, اعلی فرد یہ ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ قلب مشغول ہو ذکر میں, دل مشغول ہو, چاہے زبان پر ذکر بظاہر نہیں ہے لیکن دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دل اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے. اور پھر تیسری سب سے ادنا قسم ہے کہ کم از کم زبان مشغول ہو، اگرچہ دل نہیں لگ رہا لیکن زبان مشغول ہو. تو حضرت بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زبان سے آدمی ذکر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور دل لگا ہوا نہیں ہے، ذکر دل نہیں لگ رہا میں زبان سے کر رہا ہے، تو اس کو بیکار سمجھتے ہیں، یہ بیکار کی اس سے کوئی فائدہ نہیں. اور ایک شعر بھی اس معنی میں مشہور ہے کہ کسی نے کہا کہ برزباں تسبیح، برزباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، برزباں تسبیح ہو دل در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہ دارت اثر، کہ دارت اثر. کہ زبان پر تو تسبیح ہو سبحان اللہ کہہ رہا ہے آدمی، اور دل میں خیالات آ رہے ہیں گائے کے اور گدھے کے. برزباں تسبیح در دل گاؤ خر، یعنی گائے کے اور گدھے کے خیالات آ رہے ہیں دل میں، تو ایسی تسبیح کیا فائدہ دے گی، اس سے کیا اثر ہوگا. یہ شعر بھی لوگوں نے مشہور کر رکھا. ہمارے حضرت اکرم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے یہ شعر بالکل غلط ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ برزباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، اینچنی تسبیح ہم دارت اثر. کہ چاہے زبان پر تسبیح ہو چاہے دل میں نہ ہو، تو وہ تسبیح بھی فائدے سے اور اثر سے خالی نہیں ہے، وہ بھی فائدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کم از کم ہمارے جسم کا ایک عضو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، ایک عضو تو مشغول ہے. بلا بودے اگر ہی ہم نہ بودے، اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیسی بری بات ہوتی. کم از کم ایک زبان مشغول ہے، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی بے اثر نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھ لو کہ ذکر قلبی کی سیڑھی یہی ہے ذکر لسانی. کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میں ذکر قلبی کرتا ہوں اور ذکر لسانی سے محروم ہے، تو اکثر و بیشتر یہ دھوکہ ہوتا ہے. اس زینت، اس بلندی تک پہنچنے کے لیے زینہ یہی ہے، زبان سے آدمی ذکر شروع کرتا ہے اور پھر وہ رفتہ رفتہ دل کی طرف بھی منتقل ہوتا ہے. لہذا اس کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی چلتے پھرتے بھی ذکر کیا کرو، چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو، چلتے پھرتے بھی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کچھ پڑھا کرو، تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کیا ہوگا، یہ تو بس نام جپنے کی بات ہے زبان سے، دل تو کہیں اور لگاؤ. جب ہم چل کے جا رہے ہیں تو کسی اور مقصد سے جا رہے ہیں، دل تو اس کام میں لگا ہوا ہے اور زبان پر تسبیح ہو رہی ہے، کیا فائدہ ہے؟ خوب سمجھ لو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، فائدہ ہے اس کا بھی. یہی زبان جس کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے مشغول کر لیا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مشغول کر لیا، کم از کم ایک عضو مشغول ہو گیا، اور پھر یہی جب آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ قلب کو بھی متوجہ کرے گی، وہ دوسرا قدم ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا. اس کو بیکار سمجھنا چاہیے. اور پھر یہ کیا کم ہے کہ زبان مشغول ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، تو انشاءاللہ گناہ سے تو محفوظ رہے گی، کوئی غلط بات تو نہیں نکلے گی زبان سے اس وقت جس وقت کے ذکر کر رہا ہے انسان. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے وہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت اکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مرض وفات میں بستر پر تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے. اور آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے تھے. تو حضرت مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے بھانجے تھے اور حضرت کے خانقاہ کے منتظم بھی تھے اور حضرت کے تیماردار بھی تھے، حضرت کی حلالت میں وہ ان کے دوا دارو کا انتظام بھی فرمایا کرتے تھے. تو وہ کبھی تھوڑی دیر میں آئے آ کر کچھ کہ حضرت دوا پی لیجئے، کبھی کوئی اور بات کہہ دی، کبھی کوئی اور بات کہہ دی. جب کئی مرتبہ اس طرح ہوا تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ ارے بھائی، کیوں ایک مشغول آدمی کو پریشان کرتے، کیوں ایک مشغول آدمی کو پریشان کرتے. مطلب یہ کہ بظاہر کو دیکھنے میں بالکل خالی لیٹے ہوئے ہیں، لیکن قلب اور زبان مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر. تو اب میں پہلے، اب آپ یہ بھی فرمایا، میں پہلے آپ کی بات سنوں، پھر سمجھوں، پھر اس کے بعد اس پر عمل کروں، اتنا وقت میرا کیوں ضائع کرتے. تو وہ دل اور زبان لگے ہوئے تھے اللہ جل جلالہ کے ذکر پہ. تو بھائی یہ بڑی عجیب چیز ہے. اللہ یا جو لدین امر اذکر اللہ ذکرا کثیرا، قرآن کریم میں فرمایا بس سب بکرا تم اصیلا، ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو یہ اور یہی ایک راستہ ایسا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے جو سارے نیکیوں کی جڑ اور بنیاد ہے. اب اس میں دو باتیں عرض کرتا ہوں جو اپنے بڑوں سے سنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ کہ بھائی 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن میں عطا فرمائے، ان 24 گھنٹوں میں کچھ وقت آرام کا بھی ہے، کچھ اور مصروفیات بھی ہیں، لیکن کچھ وقت تو اس بات کے لیے نکال لو کہ جس میں خلوت میں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیا جائے، جس میں اور طرف سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اور مصروفیات سے اپنے آپ کو ہٹا کر خالص ذکر کے لیے کچھ وقت نکال کے فارغ کر لو. 24 گھنٹے ہیں، ذرا سوچو، حساب لگا کر دیکھو کہ 24 گھنٹے گزرتے ہیں کن مصروفیات میں گزر رہے ہیں، کس طرح بیکار جا رہے ہیں یا غفلت میں گزر رہے ہیں. کیا اس میں سے 15 منٹ نہیں کر سکتے، 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟ تھوڑے سے وقت نکال کر خلوت میں، جہاں کوئی نہ ہو، تنہا بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لو. جب ایسا وقت نکالو کہ جہاں میں ہوں اور میرا اللہ ہو، تیسرا کوئی حائل نہ ہو، کچھ تھوڑا سا وقت، فجر کے بعد بہت بہتر وقت ہوتا ہے، یا فجر سے پہلے، اللہ تعالیٰ پہلے اٹھنے کی توفیق دے دے تو وہ، اور ورنہ فجر کے بعد. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے بعد کا وقت، فجر کا وقت ایسا رکھا ہے کہ ہر چیز میں، ہر چیز کے اندر بالیدگی پیدا ہوتی ہے، اس میں نشو و نما ہوتی ہے، اس میں جو نباتات ہیں ان کے اندر نمو پیدا ہوتا ہے، پرندے اس وقت چہچہاتے ہیں، ہر چیز میں ایک بالیدگی اور نمو پیدا ہوتا ہے. تو یہ وقت بہترین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لینے کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت خلوت پر نکال لو. جب چونکہ ہم عادی بنے ہوئے ہیں غفلت کے، چاروں طرف سے شیطان اور نفس نے گھیرا ہوا ہے، اس واسطے شروع میں دل نہیں لگے گا، شاید نہ لگے، شروع میں دل نہ لگے. لیکن یاد رکھو، دل لگنا ضروری نہیں، عمل ضروری. یہ تصور کرو کہ دل لگے یا نہ لگے، گھبراہٹ ہو کچھ ہو، لیکن میں تھوڑا یہ وقت اپنا اللہ کے ذکر میں گزاروں گا. جس دن آپ نے یہ تحیہ کر لیا اور جس دن یہ پکا ارادہ کر لیا کہ دل کی گھبراہٹ کے تابع نہیں ہوں گا، بلکہ جو کام کرنا ہے وہ ضرور کروں گا، اس دن آپ نے فتح پا لی، انشاءاللہ کامیابی کا دروازہ کھل گیا. دل لگے نہ لگے، بے حسی معلوم ہو، مزہ نہ آئے، لطف نہ آئے، لیکن کیے جاؤ، وہ کام کیے جاؤ. خلوت میں تھوڑا سا ذکر کا اپنے آپ کو عادی بناؤ. پہلے زمانے میں طالب علموں کو کہا جاتا تھا کہ بھئی طالب علم جو ہیں وہ نوافل میں زیادہ مشغول نہ ہو اور اذکار میں زیادہ مشغول نہ ہو. اس لیے کہا جاتا تھا کہ واقعی طالب علم دعا کرتے تھے اور طالب علم میں اتنے مشغول ہوتے تھے کہ ان کو اتنی فرصت نہیں ملتی تھی. اب تو ماشاءاللہ طالب علم جو ہے اس کو ساری دنیا سے مشغلے درپیش ہیں طالب علم کے علاوہ، لہذا اب طالب علموں کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے نکالا کریں. خلوت، خلوت میں ذکر کرنے کا اور ہی فائدہ ہے. میں اکثر چلتے پھرتے بھی ہے لیکن خلوت میں ذکر کرنا. ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالی سرہ ایک ملفوظ میں فرمایا حضرت نے کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ اگر اس کی پابندی کر لو میں وصول الی اللہ کی ضمانت دیتا ہوں. معمولی بات نہیں ہے، اتنا بڑا آدمی یہ کہہ رہا ہے مجدد وقت کہ دو کام ایسے ہیں ان کی پابندی کر لو تو میں وصول الی اللہ کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں. کیا؟ ایک تو فرمایا کہ گناہوں کا ترک کرنا، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، زبان کو، ہاتھ کو، نگاہ کو، کانوں کو، زبان سے گناہ سے کو گناہ سے بچاؤ. اور دوسرے کچھ خلوت میں تھوڑا سا ذکر کر لیں. کہتے ہیں یہ دو کام کر لے آدمی تو انشاءاللہ وصول الی اللہ اس کو اللہ تعالی تک پہنچ جائے گا. تو بھائی تھوڑا سا خلوت میں وقت نکال کر ذکر کرنے کی عادت ڈال لیں. اور ہمارے بزرگوں نے ابتدا میں شروع کرنے کے لیے چار اذکار ہیں جو جن کی تعلیم دی کہ چار سے شروع کر دو. ایک سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ ایک تسبیح، اور دوسرے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ. تیسرے استغفار، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو، استغفر اللہ رب من کل ذنب ما توب الیہ. استغفار کا کوئی بھی صیغہ، یہاں تک کہ اگر صرف استغفر اللہ کہہ کے بھی پوری کر لو تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے. اور چوتھے درود شریف، یہ چار اذکار ہیں. سب ملا کر مشکل سے یہ چار اذکار کرنے میں مشکل سے 15 منٹ لگے، 15 منٹ سے بھی کم میں نہ ہو، لیکن یہ کر لو تو کم از کم 24 گھنٹے میں سے 15 منٹ خالصتاً خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں لگ گئے. اور سمجھ لو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی 15 منٹ آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے میں بہترین ذریعہ اس کا ثابت ہوں. اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ یہ جو تھوڑی دیر بیٹھ کر آدمی خلوت میں ذکر کر لیتا ہے یہ انرجی ہے، طاقت ہے جو انسان حاصل کر رہا ہے. اس کے بعد نکلو باہر. جب اپنی کاروبار زندگی کی طرف جاؤ گے، کاروبار زندگی میں جب داخل ہوگے، معرکہ پیش آئے گا نفس سے اور شیطان سے. کیونکہ جب آدمی باہر نکلتا ہے تو کہیں شیطان بہکا رہا ہے، گناہ پر آمادہ کر رہا ہے، کہیں نفس بہکا رہا ہے، گناہ پر آمادہ کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے کے لیے کچھ طاقت چاہیے، کوئی طاقت چاہیے، انرجی چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو جب شروع میں صبح کے وقت میں نماز فجر پڑھ لی اور ساتھ میں کچھ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کر لیا، تو اب تم انشاءاللہ تمہیں قوت حاصل ہوگی، تو نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں انشاءاللہ تمہیں مدد ملے گی اور تم نفس اور شیطان کو شکست دے سکو گے. ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے، اپنے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے کی بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ ایک سفر میں تھے. تو فجر کے کچھ دیر کے بعد حاضری ہوئی حضرت کی خدمت. حضرت نے پوچھا کہ ناشتہ کر لیا؟ تو میں نے کہا حضرت ابھی تو نہیں کیا. کہنے کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا حضرت ابھی ناشتے کا میزبان لائے ہوئی تھی ناشتہ. کہا کہ میں اس ناشتے کی بات نہیں کر رہا جو میزبان کے اوپر موقوف ہو، میں اس ناشتے کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے اپنے اختیار میں، روح کا ناشتہ. اور روح کا ناشتہ یہ ہے کہ صبح کو کچھ وقت اللہ جل جلالہ کے ذکر میں بیٹھ کر گزار لو، یہ تمہاری روح کا ناشتہ ہے. اور جیسے کہ آدمی وہ ناشتہ کرتا ہے صبح کو، کھانا کچھ کھانے کی چیز کھاتا ہے، تو اس ناشتے سے تقویت پیدا ہوتی ہے. اگر ناشتے کے بغیر نکل جائے تو کام کرنے میں دشواری ہوگی، تو اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے اس ظاہری ناشتے سے. تو ایسا ہی ایک روحانی ناشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ جل جلالہ کا کچھ ذکر کر لو، تو یہ تمہارا روحانی ناشتہ ہے. اب روح کو تقویت حاصل ہو گئی، روح کو قوت مل گئی. اب جب بازار باہر نکلو گے، نفس اور شیطان کے ساتھ مقابلہ پیش آئے گا، تو تمہارے اندر طاقت ہوگی اس کو مقابلہ کرنے کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کچھ دیر خلوت میں ضرور، اور دوسری بات یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. صرف توجہ کی بات ہے، صرف دھیان کی بات ہے. یہی وقت جو ہم بے فائدہ کاموں میں گزار رہے ہیں اس سے کچھ نہیں مل رہا، وہی وقت ہم اللہ کے ذکر میں گزار سکتے ہیں اور اس سے مٹی بھی سونا بن سکتے ہیں. یہ اوقات کی زندگی جو ہے نا، زندگی کے اوقات، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی. دیکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوگی اور حساب ہوگا، تو بعض اوقات ایک صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے، ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے انسان دوزخ میں جا سکتا ہے. صرف ایک نیکی کی نہیں پڑی، اس وقت حسرت ہوگی کہ کاش ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا ہوتا. تو سبحان اللہ کہہ لیا ہوتا تو یہ نیکی میری جو کمی پیش آ رہی وہ دور ہو جاتی. تو یہ جو لمحات زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی نعمت. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، چاہو تو اس کو مٹی بنا دو، چاہو تو اس کو سونا بنا دو. تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صلی فرمایا کرتے تھے کہ یہ لمحات زندگی بڑی قیمتی ہیں، ان کو تول تول کر، تول یہ لفظ بولا کرتے تھے، تول تول کر اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرو. یعنی سوچو کہ یہی ایک لمحہ ملا ہے، اس سمے میں کیا کر سکتا ہوں، جس سے میں میرے آخرت کے ذخیرے میں اضافہ ہو جائے. تو تول تول کر اللہ کی رضا میں خرچ کرو. تو اگر یہ بات یہ فکر دل میں بیٹھ جائے تو دیکھو اتنا لمبا سفر کیا یہاں سے لے کے شہر تک کا مثال کے طور پر آدھا پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ بس میں گزارا, پتہ نہیں کیا کیا سوچتے چلے گئے, خدا جانے ساری دنیا کی باتیں دماغ میں آ رہی وہ سوچتے چلے گئے. یہ ایک گھنٹہ پورا کیا ہوا, ضائع گیا. اس سے کوئی اجر حاصل نہ ہوا, کوئی ثواب نہ ملا, کوئی نیکیوں میں اضافہ نہ ہوا. لیکن وہی وقت اگر ہم اللہ کے ذکر میں گزار لیتے ہیں, کچھ تلاوت میں گزار لیتے ہیں, کچھ تسبیح میں گزار لیتے ہیں, تو اس سے نہ ہمیں اعمال میں نیکیوں کا کتنا اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے اوقات زندگی کو غنیمت سمجھ کر اللہ کے ذکر میں گزار. اور پھر وہی بات دہراؤں گا جو بار بار کہتا رہتا ہوں اپنے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی تعلیم کی بات, کہ بھائی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ سبحان اللہ الحمدللہ تو ہے ہی اللہ کا ذکر, لیکن ایک دعا کا بہت بڑا ایک بہت بڑا حصہ ذکر کا دعا ہے. تو ہر بات اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو, چلتے پھرتے جو بھی واقعہ پہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ, یا اللہ یہ ہو جائے, یا اللہ گرمی دور ہو جائے, اللہ سردی دور ہو جائے, یا اللہ بھوک لگ رہی ہے کھانا اچھا مل جائے, یا اللہ پیاس لگ رہی ہے پانی اچھا مل جائے, یا اللہ باہر نکلا ہوں سواری اچھی مل جائے, یا اللہ جلدی عافیت کے ساتھ گھر پہنچ جاؤں. دعاؤں کی کثرت کرتے جاؤں, یہ دعا کی ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور جو نعمت ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. کثرت شکر اور کثرت دعا بار بار آپ کو طرح سے کہتا رہتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی عظیم نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت زندگی میں پیدا کرنے کا. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سب کو توفیق دے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ تھوڑا سا وقت روزانہ خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے مخصوص کرے آدمی, اور دوسرا چلتے پھرتے کثرت شکر کثرت دعا اور کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر رہے اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو استقامت سے اس کی مشق کر لی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ذکر کثیر کی فضیلت اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین کو ان کو تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ ان کی ساری مرادوں کو آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ پورا کر دیجئے. یا اللہ حضرت ہمارے قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے حفظ کے بڑے پرانے استاد تھے, ان کے اہلیہ محترمہ بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو عافیت عطا فرما. یا اپنے فضل و کرم سے ان کو عافیت کا فرما. اللہ آپ رحمت سے ان کو عافیت کا فرما. یا ارحم الراحمین اور بھی متعدد حضرات نے اپنے اعزہ کے احباب میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کی شفا کی دعا کی درخواست کی. اللہ ان کو بھی شفا کامل و عاجل عطا فرما. اللہ آپ رحمت سے ان کو بھی شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ کچھ لوگوں نے اپنے بچے اور بچیوں کے لیے اچھے رشتوں کی دعا کی درخواست کی، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی اور جو بھی اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. یا اللہ جو اور کسی مشکل کا شکار ہے اپنی رحمت سے اس کی مشکل کو دور فرما دے. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری مرادیں اپنے فضل و کرم رحمت سے پورا فرما دے. یا اللہ ہمارا ملک اس وقت فتنوں میں گھرا ہوا ہے، اپنی رحمت سے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اس کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذک منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.